الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والقاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواب بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع. وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء، الحديث رواه البخاري في كتاب النكاح. یہ اس کتاب کا 32 باب ہے، جس کا عنوان امام النووی نے یہ لکھا ہے کہ باب فضل ضعفاء المسلمین والفقراء والقاملین. مسلمانوں میں جو فقراء اور نادار لوگ ہیں ان کی فضیلت کو اس باب میں بیان کیا گیا ہے. فقراء سے مراد وہ فقراء اور وہ نادار اور غریب اور مفلس لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ دنیا کے مال اور دنیا کی زیب و آرائش اور دوسری اشیاء کے معاملے میں تو مفلس ہیں، غریب ہیں، لیکن اعمال صالحہ کے معاملے میں غریب نہیں ہیں. وگرنا اس حدیث کو اور ان احادیث کے الفاظ اور معانی کو اگر عام طور پہ مراد لیا جائے تو کتنے وہ غریب ہیں کہ جو غربت کے باوجود مجرم ہیں، اور کتنے وہ غریب ہیں کہ وہ غریب ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سے دشمنی میں اور جرم اور طغیانی اور سرکشی اور بغاوت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہے. تو ہر غریب اس سے مراد نہیں ہے، نہ ہر مخلص مراد ہے، بلکہ ان احادیث میں جن فقراء اور مساکین کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے وہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ ہیں، جن کے پاس ظاہری طور پہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. کہ اللہ کا قرب اور اس کی یاد میں اور اس کے اوامر کو بجا لانے میں اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے پھیلاؤ میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، شرک اور بدعت اور کبائر کے خلاف جہاد میں وہ مشغول رہتے ہیں. تو غریب سے مراد ہر غریب نہیں ہے، بلکہ غریب اور مفلس اور نادار سے مراد وہ غربا اور وہ فقراء اور وہ مفلسین ہیں کہ جو ظاہری طور پہ مال کے لحاظ سے تو غریب اور مفلس ہیں لیکن اللہ نے ان کے دل میں دنیا اور دنیا کے لوگوں اور دنیا کی چیزوں سے ایسا غنا بھر دیا ہے کہ سارا جہان ایک طرف ہو جائے وہ پلٹ کے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اور اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مالدار کو اور کسی بڑے آدمی کو، کسی حکمراں کو اور کسی صاحب جا سلطان اور حکمراں اور بادشاہ کو، کسی عالم اور کسی فقیر کے ہاں جاتے ہوئے دیکھو تو اس فقیر کی اور اس عالم کی تعریف کرو، اور اگر کسی صاحب علم کو کسی اقتدار والے کے دروازے پہ جاتے ہوئے دیکھو یا ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہوئے دیکھو یا ان کی ناجائز حکومت کو جائز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دیکھو تو اس شخص کے ایمان پہ بہتان لگاؤ. اتہموہ بالایمان، اس شخص کے ایمان پہ تہمت لگاؤ کہ ایمان نام کی چیز باقی نہیں رہی. تو ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سورہ کہف کی تفسیر میں ہم نے اس آیت کی تفسیر کو تفسیر سے بیان کیا ہے، یہ آیت نمبر 28 ہے جو ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں. پہلی حدیث جو یہاں اس باب میں موجود ہے اس کی روایت سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور یہ مخزومی ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر کے بھائی ہیں. ان کی والدہ اور عبداللہ ابن عمر کی والدہ ایک ہیں، سیدنا عمر کے بیٹے ہیں یہ، یعنی سیدنا عمر کے یہ سوتیلے بیٹے ہیں اور عبداللہ ابن عمر کے بھائی ہیں. اور انہوں نے چار احادیث کو روایت کیا ہے، اور وہ احادیث معروف احادیث ہیں، اور چاروں کی چاروں احادیث متفق علیہ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد انہوں نے سنا اور بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، اہل جنت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ اہل جنت کون ہے؟ کل ضعیف متضعف، ہر کمزور شخص، اور ہر وہ شخص کے جس کو لوگ بھی کمزور اور حقیر جانے، اس کی طرف توجہ نہ ہو، اس کا خیال نہ کیا جاتا ہو کہ وہ مالدار نہیں ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کی نگاہوں میں یہ ہے کہ ضعیف متضعف، وہ ہے بھی کمزور، نادار، مفلس، اور لوگ بھی اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں مال اور ظاہری چیزیں دنیا کی ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ کی قسم کھا لے کسی بات پہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا. لابرہ میں لام تاکید کا ہے کہ تم لوگوں کی نگاہوں میں یہ کمزور آدمی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کی قسم اگر کھا لے تو اللہ تعالی اس کام کو ضرور پورا کرتا ہے جس کام پہ یہ اللہ کی قسم کھاتا ہے. اولیاء اللہ اور صالحین کی یہ نشانی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ظاہری طور پہ دنیا کی چیزوں سے دور ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی قسم کھا لے تو لو اقسم علی اللہ لابغضہ, اور اس کے مقابلے میں کیا میں تمہیں جہنم کے مجرموں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جہنم میں کس قسم کے لوگ جائیں گے؟ کل عتل جواب مستقر, ارشاد فرمایا کہ ہر سخت جاہل اور جواب سرکش اور طاقتور, مستقر اور تکبر کرنے والا, عتل بعد ذلک زنین, ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات جان بوجھ کر ان سے غفلت برتتا ہے, گویا کہ یہ جانتا نہیں. اس طرح قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے تو کَأَلَّمْ تَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, یوں اپنے آپ کو وہ یوں بنا لیتے ہیں کہ گویا کہ وہ بہرے ہیں, سن ہی نہیں رہے. کل عتل, ہر وہ مجرم جو جان بوجھ کے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات و فرمودات سے غفلت برتتا ہے, جواب سرکش اور طاقتور, ان فرعون علی فی الارض, فرعون نے بھی سرکشی کو اختیار کیا تھا, اعلیٰ اس نے زمین پر فساد پھیلایا اور یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی, ان فرعون علی فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم, تو یہ دوسری قسم ان مجرموں کی ہے کہ جن کو جب اس زمین پر مال کی طاقت یا اقتدار کی طاقت یا خاندان اور عہدے کی طاقت مل جاتی ہے تو وہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. جواب مستقدر اور اکڑ کے چلنے والا, اللہ کو زمین پر اکڑ کے چلنے والے پسند نہیں. اور امام النووی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد الفاظ حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, العتل الغلیظ الجافی, سخت قسم کا جاہل آدمی اس کا دل سخت ہوتا ہے, والجواب بفتح الجیم وتشدید الواو وبالضاء المعجمة هو الجموع المنور, سرکش طاقتور, وقیل الضخم المختال فی مشیته, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چال میں اکڑ اور نخرے سے چلنے والا, جو شخص زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے اور تکبر سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند نہیں ہے. وقیل القصیر البطین, وقیل القصیر البطین, اور ارشاد فرمایا کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ بہت بڑے پیٹ اور چھوٹے قد کا شخص, کہ جو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آتی کہ اس زمین پر جو زمین میں نے بنائی ہے اور اس زمین کی وسعت اور اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے, اب اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت پہ اس طریقے پہ چلا جائے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پہ جب مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے اور اونٹنی پہ آپ سوار, اور یہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے, اس کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور بندے کے رب کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ صدق وعدہ ہزم الاحزاب وحدہ, اور صحابہ رضی اللہ عنہم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اتنا چکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کی پیٹھ کے ساتھ آپ کا سر لگ رہا تھا، تواضع اور انکساری کرتے تھے اللہ کے سامنے. تو یہ تواضع اور انکساری اللہ کو اچھی لگتی ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث میں جو صحیح مسلم میں ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے انکساری کو قبول کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. خوشامد دوسری چیز ہے، ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں، منافقت، ریاکاری، تصنع، بناوٹ، تو یہ خوشامد الگ چیز ہے لیکن انکساری الگ چیز ہے. انکساری کے معنی ہیں کہ تواضع برتنا، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم رویہ، انکساری اور تواضع، اچھے اخلاق والا سلوک. یہ جو شخص اس عمل کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلند کر دیتے ہیں. سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا وہ اس باب کی دوسری حدیث ہے، وہ متفق علیہ. یہ کہتے ہیں کہ مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس، ایک شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے ایک شخص سے جو آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ یہ آدمی جو گیا ہے تم نے اس کو دیکھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے، ما رأیک فی ہذا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے. وقال رجل من اشراف الناس، اس نے جواب دیا کہ یہ لوگوں میں بڑا مشہور آدمی، بڑا آدمی، شریف کی جمع ہے اشراف، یہ اردو والا شریف نہیں ہے بلکہ یہ عربی والا شریف ہے، ورنہ اردو میں کتنے وہ ہیں کہ جو، تو شریف سے مراد وہ ہے کہ جو شخص مشہور ہو، معروف ہو، بڑا آدمی. فقال رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع، یہ آدمی اللہ کی قسم اس قابل ہے اور اس کی شان یہ ہے، حري اس قابل ہے، بلکہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حری کا ایک معنی ہے کہ حری یا حری بنا، کہتے ہیں حری بنا، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہمارے لیے یہ کام لائق اور مناسب ہے. اور حری کا ایک معنی ہے حقیق، یعنی اس بات کی حقیقت. تو حری ان خطب ان کا، یہ اس بات کا مستحق ہے اور کہ اگر یہ کہیں کوئی پیغام بھیجے، خطبہ، خطبہ یہ نکاح کو کہتے ہیں، اور پیغام، شادی کا پیغام اس کو بھی کہتے ہیں خطبہ، اگر یہ کہیں شادی کا پیغام بھیجے آئین کا تو فوراً نکاح کر دیا جائے گا. وہ ان شفا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے آئین شفا تو فوراً قبول کر لی جائے گی. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. ثم مر رجل آخر، پھر ایک دوسرا شخص گزرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا رائے. فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، یہ تو مسلمانوں میں کا ایک فقیر آدمی، فقیر اور غریب یہ اس طبقے کا آدمی ہے، ہائی کلاس کا آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تھرڈ کلاس کا آدمی ہے. اس طرح ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جو زندگی بھر حرام کما کما کے اور سرکاری خزانے سے پیسے لے لے کے قرضے اور دوسرے نہ جانے کن کن ناموں سے، اور سود اور رشوت اور اقربا پروری اور ظلم اور زیادتی اور حرام کاری، اس سے پیسے کما کما کے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا شمار معاشرے کے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے. جب معاشرے کے بڑے لوگ، ان میں کی اکثریت کا تعلق حرام خوروں سے ہو، تو ایسے معاشرے پہ اور ایسے معاشرے کی قیادت پہ کیسے اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل اور کرم نازل ہو. جب قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور سیاست ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ جو جتنا بڑا حرام خور ہو، بدماش ہو، زانی ہو، شرابی ہو، بدماش ہو اور غلیظ فطرت کا آدمی ہو، وہی معلوم یہ ہوا کہ اقتدار تک پہنچ سکتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین, یہ مسلمانوں میں کا فقیر آدمی ہے. ھذا حری ان خطب الا ینکح, اس کا حال یہ ہے کہ اگر یہ کہیں پیغام بھیجے شادی کے لیے اور نکاح کے لیے تو اس کا پیغام قبول نہیں کیا جاتا. وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ, اور اگر یہ کسی کی سفارش اور شفاعت کرے تو وہ قبول نہیں کی جاتی. وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ, اور اگر یہ کوئی بات کرتا ہے تو بات اس کی نہیں سنی جاتی. یہ وہ غریب آدمی ہے کہ جس کی بات کوئی نہیں سنتا, مشہور آدمی نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا خیر من ملء الارض مثلها, فرمایا کہ زمین جتنے لوگوں سے بھری ہوئی ہے, اس زمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب سے یہ ایک آدمی اچھا ہے اللہ کی نگاہ میں. اللہ کی نگاہ میں یہ آدمی ان سارے انسانوں سے بہتر ہے جن سے زمین بھری ہوئی ہے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون, وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم, فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء, وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء, ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها, وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس, والقمامة الكناسة. وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. اس باب میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لا رہے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں میں کے مساکین نادار اور فقراء لوگوں سے ہے. اور اسی ضمن میں یہ آج کی یہ اس باب میں جس حدیث کو ہم نے پڑھا ہے یہ تیسری حدیث ہے, اور یہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احتجت الجنۃ والنار, جنت اور جہنم دونوں کی آپس میں بحث ہوئی, ایک دوسرے سے جھگڑا ہوا, بحث ہوئی. وقالت النار, تو جہنم نے کہا کہ میں وہ ہوں, فیہ الجبارون والمتکبرون, میں وہ ہوں کہ مجھ میں جتنے بڑے بڑے متکبر اور جتنے بڑے بڑے سرکش اور ظالم اور مجرم ہوں گے ان سب کو اللہ تعالی مجھ میں جمع کرے گا, میرے پاس آئیں گے, اس لیے میری بڑی اہمیت ہے اور میں زبردست ہوں. اور اس کے مقابلے میں جنت نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ فی ضعفاء الناس ومساکینہم, مساکین اور کمزور لوگ وہ یہاں میرے پاس آئیں گے, میرے اندر رہیں گے, یعنی جنت. تو معلوم یہ ہوا کہ متکبرین وہ لوگ جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اور وہ لوگ کہ جو سرکشی اور بغاوت کو اختیار کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, یا وہ لوگ جو پیسے یا اقتدار یا کسی اور طاقت کی بنا پہ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی سرکشی اور بغاوت اور زبردستی اور زیادتی کرنے والوں کا مقام اور ٹھکانہ وہ جہنم ہے, اور جو مساکین ہیں, نادار ہیں, کمزور لوگ ہیں, فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے. فقض اللہ بینہما, اللہ تعالی نے ان دونوں کی گفتگو کے بعد یہ فیصلہ فرمایا اور یہ کہا کہ انک الجنہ, جنت سے کہا کہ تو جنت ہے, اور رحمتی ارحم بک من شاء, ارحم بک من اشاء, تجھے میں نے اپنی رحمت کی دلیل بنایا ہے, اور جس پر میں رحم کروں گا, جس کے بارے میں میں چاہوں گا اس پر میں رحم کروں گا, اور جس پر میں رحم کروں گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. انک الجنت رحمتی, تو جنت ہے اور تیرا وجود میری رحمت پر دلالت ہے, اس لیے ارحم بک من اشاء, جس پہ میں رحمت کروں گا وہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. من اشاء, جس کے لیے میں چاہوں گا, یعنی اللہ تعالی خالق و مالک ہے, وہ جس کے بارے میں جس طریقے کا چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ کسی کے تابع اور پابند نہیں ہے. اور جہنم سے کہا کہ انک النار عذابی اعذب بک من اشاء, جہنم سے کہا کہ تیرا وجود میرے غضب و غصے کی نشانی ہے, میں جس کے بارے میں چاہوں گا اس کے بارے میں جہنم میں, یعنی تجھ میں داخلے کا فیصلہ میں صادر کر دوں گا. من اشاء, جس کے بارے میں میں چاہوں. وَلِكِ لَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْءُهَا, اور تم دونوں کا بھرنا مجھ پہ, جہنم بھی بھر دی جائے گی اور جنت بھی بھر دی جائے گی. جہنم کے بارے میں تو قرآن میں مختلف مقامات سے ہیں, مثلاً سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اور سورہ قاف میں ہے کہ جب جہنم یہ کہے گی کہ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد, تو اللہ تعالی دونوں کو بھر دیں گے. وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْءُهَا, جہنم کو اہل جہنم سے بھر دیں گے اور جنت کو اہل جنت سے بھر دیں گے. چوتھی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے, ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ کہ جو ظاہری جسمانی ساخت کے لحاظ سے اور طاقت اور اقتدار کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے دنیا میں ان کا شمار بڑے لوگوں میں ہوتا ہے, اور وہ اللہ کے دشمن اور باغی اور سرکش اور نافرمان ہوتے ہیں, فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا, لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ, مچھر کے پر کے برابر ان کی اللہ کی نگاہ کی رقبت نہیں ہوگی, اور بہت بڑا پہلوان ہو اور بہت بڑے جسم کا مالک ہو اور بہت زیادہ مالدار ہو اور اقتدار والا, کسی بھی طریقے کی اس کو شہرت اور بڑائی دنیا میں حاصل ہو, اگر وہ صالح اور متقی نہیں ہے اور اپنے اس جسم کو اور اپنے اس مال کو اور اپنی اس طاقت کو اللہ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اللہ کے دین کی مخالفت میں استعمال کرتا ہے. فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کی اور اس قسم کے شخص کی اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت اور حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسمانی وزن کو نہیں دیکھتا, خاندان اور شکل و صورت اور نقشے کو نہیں دیکھتا, مال اور جائیداد اور کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا, وہ کسی بھی شخص کے ایمان اور اس کے عمل صالح کو دیکھتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے ایک اور متفق علیہ حدیث کو روایت کیا ہے جس کا تعلق مسجد کی صفائی کرنے والے شخص یا مسجد کی صفائی کرنے والی عورت سے. ارشاد فرمایا کہ مدینے میں کالی غریب اور مسکین عورتوں میں سے کوئی کالی عورت تھی, اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کوئی نوجوان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک ان کو مسجد میں نہیں دیکھا. یہ مسجد کی صفائی کرنے والی کالی عورت یا مسجد کی صفائی کرنے والا کالا حبشی غلام, ففقدها او فقده, آپ نے ان کو نہیں پایا. فسأل عنها او عنه, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, یا کہاں ہے وہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کسی سے نہ پوچھتے, خود ہی بتا دیتے, لیکن چونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے, غیب کی صرف ان باتوں کو جانتے تھے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے ذریعے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیا کرتا تھا اللہ کی طرف سے, جن چیزوں کا علم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہو جایا کرتا تھا ان کے بارے میں تو آپ جانتے تھے, اور جن اشیاء, جن چیزوں, جن کاموں کے بارے میں اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں بتایا جاتا تھا آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. اس لیے آپ نے پوچھا, فقدها او فقده, فسأل عنها او عنه, اس کے بارے میں پوچھا. فقالوا مات, لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا, وہ مر گئی. قال افلا كنتم آذنتموني به, تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا. آذنتموني اي اعلمتموني, تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا. افلا كنتم, کیا ہو گیا تم لوگوں کو. آذنتموني به, تم لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا. یہ جملہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. وَكَأَنَّهُ, گویا کہ یہ لوگ, صغروا امرها, اس کے مرنے کو ایک معمولی حادثہ سمجھتے تھے اور اس مرنے والی کو کوئی وقت نہیں دیتے تھے. کہ غریب عورت ہے اور کسی بڑے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس لیے مر گئی تو مر گئی. جیسے ہمارے ہاں بہت بڑا مجرم جب مرتا ہے تو اخبار میں صفحہ اول سے سرخی کے ساتھ یہ خبر شائع ہوتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, جو معاشرے کا اور زمانے کا بدترین غلیظ گندہ آدمی ہوتا ہے, اور اس مجرم کے لیے پھر تعزیت کے اجلاس ہوتے ہیں, قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, اور یہ بڑے بڑے دیندار اپنے علم کو اور اپنی شخصیت کو اور دین کی نسبت کو سر بازار رسوا کرتے ہوئے اس مجرم کی تعزیت کے اجلاس میں شرکت کر کے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, جس کی ساری زندگی اللہ کی دشمنی میں گزری, جس کا قلم, جس کا پیسہ, جس کی سیاست, اور جو خود اللہ کے دین کا سب سے بڑا دشمن تھا. تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اس غریب عورت کی موت کو اہمیت نہ دی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کمزوری ہمیشہ رہی ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتی. تو ارشاد فرمایا کہ کأنہم صغروا امرہا, انہوں نے اس کو ہلکا سمجھا, اس کو اہمیت نہ دی. لیکن اللہ کی نگاہ میں اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں اس کالی عورت اور اس کالے غلام کا کیا مقام تھا, یہ تو وہ جانتے. اور پھر میں اس جملے کو دہراؤں گا جو گزشتہ درس میں اس صحابی کے بارے میں کہا گیا جس کا نام ظاہر تھا اور جس کے اس واقعے کو ہم نے ہنسی مذاق کی شرعی حیثیت کے درس میں بتایا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو کون خریدے گا تو اس صحابی نے جو دیہات سے آنے والا گوار اور دیہاتی ان پڑھ شخص تھا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ جیسے نکمے اور بدسورت کو کون خریدے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں تو تیری بہت بڑی قیمت ہے. تو ایک پیمانہ ہم لوگوں کا ہے جس سے ہم لوگوں کو ناپتے اور تولتے اور دیکھتے ہیں اور ایک اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ارشاد فرمایا کہ دلونی اعلی قبر, یہ تیسری بات آ گئی کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. اگر عالم الغیب ہوتے مدینے میں رہتے ہوئے اور قریب ہی آپ کی پڑوس میں جنت البقیع ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے نا, اس لیے پتہ نہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے. تو صحابہ سے کہا کہ مجھے لے جاؤ اس عورت کی قبر پہ, مجھے لے جاؤ. عالم الغیب ہوتے بغیر کسی سہارے کے خود ہی تشریف لے جاتے کہ یہ ہے اس کی قبر. فدلوہ, تو صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی قبر پر لے گئے. فصلی علیہ, تو آپ نے اس کا جنازہ اس کی قبر پہ پڑھا. اللہ کے رسول کی نگاہ میں اتنا قیمتی بن گیا ہے یہ انسان, اور یہ غریب عورت, یہ مسکین عورت, یہ باندی اور کنیز اور لونڈی, اور یہ غلام, اس کا رنگ کالا سیاہ ہے, تو کسی بڑے خاندان اور قبیلے سے اس کا تعلق نہیں ہے, غریب مسکین ہے. اللہ کے حبیب کی نگاہ میں اتنا بلند ہے کہ مر گئے, دفنا دیا گیا, اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ اور قبر پہ جا کر اس کا جنازہ پڑھو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها, یہ قبریں قبر والوں پہ تاریکی کا سامان بنتی ہیں. یہ تاریکی کا مقام ہے, مملوء ظلمة على اهلها, جو بھی قبر میں جاتا ہے وہ قبر کو تاریک ہی پاتا ہے, یہ تاریکیوں کا گھر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ, اور جس قبر پر میں نماز پڑھ لوں اس قبر کو اللہ تعالی میری اس نماز کی وجہ سے منور کر دیتا ہے. قرآن میں کہا سورہ توبہ میں کہ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, اے حبیب تیری دعا اور تیرا ان پر نماز جنازہ پڑھونا یہ ان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی قبر پہ جنازہ پڑھوں یا کسی کا جنازہ پڑھوں تو ان اللہ تعالی ينورها لهم بصلاۃ علیہم, میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ان پر ان کی قبر کو منور کر دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره, رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون, غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه والجد بفتح الجيم الحظ والغنى وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي.